الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العدم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق مل کے درود دیجیے محمد وآل محمد ارباب عزت و مؤمنین کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے سورہ نحل آیت نمبر 96 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اس مختصر سی آیت میں اللہ نے فلسفہ حیات اور ممات اور زندگی دنیا اور آخرت کو اوزے میں سمیٹ دیا ہے جو کچھ بھی تمہارے ما عندکم ینفدو یہ دونوں پہلو انسان کے پاس ہے عندکم بھی انسان کے پاس ہے اور عند اللہ بھی انسان کے پاس ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ما عندکم ینفدو وہ نفدا یعنی ختم زائل زوال پذیر ہے اور وما عند اللہ با اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہیں سے پتہ چل جاتا کہ انسان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے اختیار میں دے دیا ہے اور انسان سے یہ چاہا ہے کہ زمین و آسمان اور اس کی کل کائنات تیرے لیے مسخر کر دی گئی ہے اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو اس کائنات کو عالم اخرا کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہیں دے دیا یعنی کائنات کی سب سے بہترین چیز اور ہدیہ جو ہو سکتا تھا وہ دو چیزیں میں یعنی اگر بہت ہی شارٹ فارم میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں ایک اختیار یا ارادہ اور دوسری چیز عقل انسانی یہ کائنات کا بہترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ ارادہ اور اختیار اور انسان کا عمل کرنے کی جد و جہد کرنا یہ سب حیات کے حیات کے ثمرات میں سے حیات ہے حیات جمادات میں بھی ہے یعنی پتھروں میں بھی ہے پتھر میں بھی ایک حیات ہے پتھر سنتا ہے پتھر کو شعور ہے پتھر سمجھتا ہے لیکن اس کی سمجھ اور اس کا شعور ہم درک نہیں کر سکتے نباتات میں حیات ہے ان میں نمو ہے ان میں گروتھ ہے ان میں ایک ہے حیوانات میں اس سے بڑھ کر ہے کہ ان میں نمو اور گروتھ کے علاوہ حرکت اور موشن ہے اور پھر سب سے بڑھ کر مخلوق انسان ہے کہ جس میں گروتھ بھی ہے نشو بھی ہے نما بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت حرکت اور موشن کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے ارادہ اور اختیار اور عقل کہا جاتا ہے مل کے گرو بھیجے محمد و آل محمد پر تو ایک کائنات کا بہترین تحفہ حیات کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ارادہ اور اختیار اور عقل انسانی آج میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج شہادت کا دن بھی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 25 شوال 148 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی ہے انشاءاللہ ایک حدیث امام کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا کہ میرے چھٹے امام نے کیا فرمایا لیکن آج کی جو حدیث ہے
کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا میکینزم سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی زائل دنیا سے, زوال پذیر دنیا سے باقی اور حیات جاویدہ والی دنیا کی طرف سفر. اگر زندگی کا خلاصہ نکالا جائے تو دو جملے ہیں, زائل دنیا سے, زوال پذیر دنیا سے, عالم آخرت جو ہمیشہ رہنے والا عالم ہے اور دنیا ہے وہاں تک کا سفر ہے. اب اس زوال پذیر دنیا سے ہم کیا کام کریں, کیسے کام کریں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا سامان بنا سکیں. توجہ رکھیے گا, کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے, کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے, کوئی ایسا مددگار اور معاون ہونا چاہیے جو ہماری مدد کرے. توجہ رکھے گا, اس لیے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والے, وسیلے بناؤ نہیں, وسیلے تلاش کرو. جب ہم نے تمہیں بھیجا ہے, ہم نے دنیا بنائی, ہم نے آخرت بنائی, ہم نے ہدایت بھیجی ہے, تو وسیلے بھی ہم بنائیں گے. اس لیے کہ تمہیں ہماری طرف آنا ہے تو ہم ان کو وسیلہ بنا کے بھیجیں گے جو تم کو ہماری طرف لے آئے. اپنے وسیلے نہیں بنانا ہے, وسیلے وقت وسیلے وسیلہ تلاش. تو وسیلہ کتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی نجات کا سبب بن جائے. توجہ رکھے گا, لوگوں نے مختلف انسانوں کو وسیلہ بنایا لیکن جب مشکل میں گرفتار ہوتے تو کہتے ہیں لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وسیلہ وہ ہوتا ہے جو ایسوں کو بھی نجات دیتا ہے, اور وسیلہ وہ ہوتا ہے جو کل کائنات کو بھی نجات دیتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ وسیلہ اتنا مستحکم ہونا چاہیے, اور یہ وسیلہ کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت, حبل الہی جس کو کہا گیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ, حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ رسی جو اللہ کی طرف سے لٹکی گئی ہے, اللہ کی طرف سے. اب ظاہر سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, عقلی سی بات ہے. اب آپ نے ایک رسی کے ذریعے سے اوپر چڑھنا ہے تو جس اینڈ پر رسی جڑی ہوئی ہے, یعنی جو مقصد ہے, جو منزل ہے, اس کو وہ مضبوطی سے جڑا ہونا چاہیے. اگر رسی مضبوطی سے جڑی نہ ہو وہ آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتی, نتیجے میں آپ زمین پہ آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, وسیلہ جو اللہ بنا رہا ہے, جتنی اللہ کی توحید مستحکم ہے اتنا ہی اللہ کا وسیلہ بنا ہے وہ مستحکم نظر آنا چاہیے, تاکہ آپ اس وسیلے کے ذریعے سے خدا کی طرف سفر کر سکیں. مل کے ضرور بھیجیے محمد وال محمد پر. تو یہ وسیلہ خود و عالم قرآن و اہل بیت, حبل اللہ جسے کہا گیا ہے, اللہ کی رسی کہا گیا ہے, اور مولا کائنات نے کہا ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں, قرآن اللہ کی رسی ہے. آج چاہتا ہوں کہ اس زوال پذیر دنیا سے ہمیشہ رہنے والی دنیا تک کا سفر کیسے طے کریں. سب کے ذہن میں ہے, ہمیں بحیثیت شیعہ, بحیثیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہونے کے حیثیت سے, ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے نا مولا کے نام پر. یہ جو آپ ایک میٹر وہ ہوتا ہے جو مولوی صاحب خود چلا رہے ہوتے ہیں, اور ایک میٹر وہ ہوتا ہے جو آپ خود اپنا چلا رہے ہوتے ہیں. تو جو رکھیے گا سلوات, وہ مشکل کشا ہے کہ جب روز قیامت آپ کے اور میرے نام اعمال میں کمی ہوگی تو رسول اللہ کہیں گے میں مومن کے نام اعمال کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, جب اسے ضرورت پیش آئے گی دنیا میں مجھ پر اور میری آل پر جو درود بھیجا کرتا تھا میں وہ درود لا کر اس کے نام اعمال میں رکھتا رہوں گا. یہ ہے درود, اور پھر گناہوں کا کفارہ ہے درود روایات میں. بہرحال تو مولا کائنات کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہمارا لائف اسٹائل وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت نے دیا ہے. ہم غرب زدہ ہیں, ہم یورپ زدہ ہیں, لہٰذا ہم اپنا لائف اسٹائل بھی وہیں سے لیتے ہیں, سیاست بھی وہیں سے لیتے ہیں, جوڈیشری کا نظام بھی وہی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے ادھار لی ہوئی ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں, اپنی کوئی چیز بنانے کی کوشش نہیں کی. 3 جون حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی تاریخ تھی, آپ نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, ایک عالم دین کھڑا ہوتا ہے, اپنے پورے ملک کو چینج کر دیتا ہے, نہ صرف ملک کو, نظام کو, جوڈیشری کو, عسکری قوت کو, سیاسی قوت کو, اور پھر پوری دنیا میں ایک انقلاب اور ایک تحول اور ایک بنیادی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. ہم ہمیشہ وہ جو انگریز کی بچت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ایک لنڈا بازار ہوتا ہے نا جہاں سے کچھ لوگ خرید کے لاتے ہیں، ایک لنڈا بازار سیاست کا لنڈا بازار ہے، ایک لنڈا بازار معذرت کے ساتھ اخلاق کا لنڈا بازار ہے، ایک لنڈا بازار جو ہے پرانے کپڑوں کا جو ہے وہ عزیزانی گرامی اخلاقیات کا ہے، ہم وہاں سے ہر چیز لے رہے ہیں۔ کاش کہ ہم وہ لائف اسٹائل اپناتے جو مولائے کائنات ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ آج میں ایک لیٹر مولا علی کا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پورا لیٹر نہیں پڑھوں گا، ظاہر دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ لیٹر نمبر 69، مکتوب نمبر 69، مولا کا ایک لیٹر ہے۔ لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انسان وقت خرچ کرتا ہے اور ہاتھ سے لکھتا ہے۔ مکتوب کا مطلب ہے یعنی جسے ہاتھ سے کتابت کیا جائے۔ اور یہ لیٹر مولا کے ایک بہت ہی پیارے اور چہیتے اور چاہنے والے اور مولا کے انتہائی خاص صحابی کے نام مولا نے یہ لیٹر لکھا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو خاص دوست ہوتا ہے، خاص چاہنے والا ہوتا ہے، خاص پیروکار ہوتا ہے، اس کے لیے پھر اس کا مولا، اس کے لیے اس کا آقا، اس کے لیے اس کا سرور، اس کے لیے اس کا دوست لیٹر لکھتا ہے۔ لیٹر لکھنا نہیں، وقت خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا یعنی آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کے لیے کہ میں تمہارے لیے خط لکھ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے میں اپنے دوستوں کو خط لکھتا تھا، وہ مجھے خط لکھتے تھے، وہ تمام خط خطوط جو زمانے طالب علم میں انہوں نے مجھے ایران بھیجے، ان سب کا مجموعہ میرے پاس آج موجود ہے۔ میں نے جو خط ان کو بھیجے، میرے کئی خطوط ان کے پاس مجموعہ ہیں۔ جب بھی اٹھا کے پڑھتا ہوں پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں کہ ہم خط لکھا کرتے تھے کسی زمانے میں، اب تو خیر رواج نہیں رہا، لیکن عرض یہ کہتے ہیں اس زمانے میں خط لکھنا ایک اہمیت کے قابل ہوتا، ایک کام ہوتا تھا کہ ہم اپنا وقت خرچ کر کے، اپنا ٹائم نکال کر کسی کو مورد خطاب قرار دے رہے ہیں۔ تو مولا اپنے چاہنے والوں کو خط لکھتے ہیں، اور یہ مولا کا خط صرف توجہ رکھیے گا حارث حمدانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مولا کا خط مولا کی طرح امر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مولا کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے تو مولا کا کلام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، مولا کی ذات ابدی ہے تو مولا کا نور اور مولا کی نہج البلاغہ بھی ابدی ہے۔ ملک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہمیں زوال پذیر دنیا سے کہاں جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی دنیا تک۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ختم ہو جائے گا۔ اب مولا کیا کریں، ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ مولا علی بتائیے آپ، ہر چیز فنا کی طرف، زوال کی طرف ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ تو جو ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، کتنے لوگ تو جو ضعیف ہو گئے، کتنے لوگ جو آکسیجن سلینڈر کے ذریعے اپنی زندگی کی باقی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ الوردی کے لوگ ہم سے بچھڑ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، لیکن ہم زندگی کی اس رفتار سے سبق لینے سے گریزہ نظر آتے ہیں۔ اب مولا جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ لیٹرز یا مکتوبات، اور تیسرا حصہ کلمات قصار کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ 3 حصے کیے گئے، اور یہ 3 حصے نہج البلاغہ کے کس نے اس کو کمپائل کیا؟ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سید رضی بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ادیب گزرے ہیں، عالم مجتہد گزرے ہیں۔ چونکہ ادیب تھے، دانشور تھے، لہذا مولا کے ان کلام کو جمع کیا ہے کہ جو فصاحت و بلاغت پر مبنی تھا۔ یہ مولا کا کل کلام نہیں ہے، یاد رکھے گا، یہ مولا کا کل کلام نہیں ہے، یہ مولا کے کل کلام میں سے جو ادبی ان کو نظر آیا اس کو انہوں نے کمپائل کیا۔ نام کا نہج البلاغہ، یعنی بلاغت کی معراج نہج البلاغہ۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب لیٹر لکھنے والا کون ہے؟ مولا کائنات۔ من کنت مولا ہو فہذا علین، مولا کا تاج جس کے سر پر رکھا ہے۔ کون؟ جو اول من اسلم، جو پہلے اسلام لا رہا ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی میرے شہر علم کا دروازہ ہے، تو جس کو چاہیے کہ مجھ تک پہنچے پہلے علی مرتضیٰ کے دروازے تک آئے گا، بعد میں مجھ تک آئے گا۔ تو لیٹر لکھنے والا کون ہے؟ معلوم ہے لیٹر کس کو لکھا جا رہا ہے۔ میں نے بتایا مولا کائنات نے اپنے 10 صحابی بیان فرمائے، ان 10 میں سے ایک حارث حمدانی ہے۔ توجہ رکھیے گا، حارث حمدانی کون ہے؟ جنہوں نے مولا سے فقہ و شریعت کا علم حاصل کیا، ارث اور میراث کو تقسیم کرنے کا فارمولہ مولا سے حاصل کیا ہے، اور یہ مولا کے کاتب ہیں۔ توجہ رکھیے گا، مولا کائنات قرآن کے کاتب ہیں۔ مولا کا ایک اور فضل اور ایک اور شرف ہے، مولا کائنات کاتب کلام زہرا ہیں۔ جناب زہرا پر جو وحی نازل ہوتی ہے، یعنی وحی متعارف وحی نہیں، جناب زہرا پر جو فرشتہ نازل ہوتا ہے کلام کرتا ہے، مولا کائنات اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور اس کو آج صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور صحیفہ فاطمیہ جس کا کاتب علی ہے، ہر زمانے کے امام کے پاس یہ کتاب موجود رہتی ہے، یہ ہے۔ اور مولا کا کاتب کون ہے؟ مولا کا کاتب حارث حمدانی ہے۔ ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی، اب تاریخ میں نہیں لکھا کہ یہ آنکھ مولا کے زمانے میں ضائع ہوئی تھی یا کسی اور زمانے میں۔ بہرحال ان کی زندگی سے زیادہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جب مولا کا کیپٹل جو تھا جب چینج ہوا اور کوفہ بنا، تو وہاں پر ان کی زندگی کے بہت سارے اثر و رموز حارث حمدانی کے کھلے۔ حمدان ایران کا ایک صوبہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور یہی وہ حارث حمدانی ہے جن کے لیے وہ مشہور و معروف شعر مولا کا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ کے درود کے سائے میں مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ جو مولا نے کہا ہے کہ جو مرے گا مجھے دیکھے گا، یہ شعر ہے مولا کا، کہ جو حارث حمدانی کو مولا نے عطیہ کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، یا حار حمدان مت یمت یارانی من مومن او منافق قبولا، اے حارث حمدانی یاد رکھو، جو بھی اس دنیا سے جائے گا، جو بھی موت کا مدہ چکھے گا، خواہ وہ مومن ہو منافق ہو، وہ مجھے دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے گا، توجہ رکھے گا۔ لیکن علی کا دیکھنا مومن کے لیے کچھ اور ہوگا، منافق کے لیے کچھ اور ہوگا، مومن کے لیے کچھ اور ہوگا۔ وہ طالب علم جو اپنا ہوم ورک کر کے اسکول آئے، جب ٹیچر اسے پوچھے گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ طالب علم جو ہوم ورک کر کے نہ آئے، اسے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ تو مومن کے لیے علی کا دیکھنا، منافق کے لیے علی کا دیکھنا بہت فرق ہے۔ دوسری اور تیسری خلافت میں جب کتابت حدیث پر پابندی تھی، خلیفہ نے پابندی لگا دی، کوئی حدیث نقل نہیں کر رسول اللہ سے، تاکہ علی اور اولاد علی اور اہل بیت کے فضائل جو رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، ان کو ان پر قدغن لگایا جا سکے۔ مولا علی منبر پہ گئے اسی دور میں اور کہا، کون ہے کہ جو علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سلونی سلونی قبلا تفقدونی کہنے والا کہہ رہا ہے، کون ہے؟ اس زمانے میں جب پابندی تھی، مولا کائنات کوئی ملاحظہ نہیں ہے، بعض معاملات میں مولا نے خلفاء راشدین کے ساتھ کوئی ملاحظہ نہیں رکھا، بعض معاملات میں جو ہے احترام کیا ہے، بعض معاملات میں برداشت کیا ہے، بعض معاملات میں ساتھ دیا ہے، بعض معاملات میں معاونت کی ہے، بعض معاملات میں دعا دی ہے، بعض معاملات بالکل ملاحظہ نہیں کیا۔ توجہ رکھیے گا، سیرت شیخین پہ عمل کرنے کا مسئلہ آیا تیسری خلافت سے قبل، جب کمیٹی بنی تھی، مولا نے ملاحظہ نہیں کیا، کہا کہ نہیں میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ اسی طرح جو لوگ مولا علی کی خلافت کے دوران نماز تراویح پڑھے تھے، مولانا کو مار کے بھگاؤ، کوئی ملاحظہ نہیں کیا، بہت سے معاملات میں ملاحظہ نہیں کیا۔ یہ وہ معاملہ تھا جس میں مولا کائنات نے ملاحظہ نہیں کیا۔ سرکاری اعلان ہو چکا ہے کہ حدیث پر پابندی ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، کون ہے جو علم و شرف سیکھے گا؟ حارث حمدانی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا میں ہوں، اور بازار سے جا کے کاغذ مہیا کرتا ہے، اور پھر مولا کی احادیث کو لکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث لکھنے والا ہے، مولا کا کاتب ہے، کہ جس نے مولا کے خطبے لکھے ہیں، توجہ رکھیے گا، مولا کے خطبے لکھے ہیں، اور مولا کے خطبوں کو ان کی جماوری کی مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بس ایک واقعہ سنو اور اس لیٹر پہ آ جاؤ۔ نخیلہ کے مقام پر حضرت خضر اور مولا کائنات کی ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام مولا کائنات کی، اور دونوں آسمان سے نازل شدہ کھجور تناول فرما رہے تھے، حضرت خضر گھٹلیاں پھینکتے جا رہے تھے، مولا کائنات گھٹلیوں کو اپنے دہانے مبارک سے نکال کر اپنی ہتھیلی میں جمع کرتے جا رہے تھے۔ حارث حمدانی ساتھ تھے، مولا سے کہا مولا یہ گھٹلیاں مجھے دے دیں، مولا نے اپنے ہاتھ کو کھولا، مٹھی کھلی، اور مٹھی کھلنے کے بعد جو گھٹلیاں تھیں وہ حارث حمدانی کے ہاتھ میں آئیں، اور حارث حمدانی کہتے ہیں میں لے گئے ان کو جا کے کاش کی، تو دنیا میں میں نے اس سے زیادہ خوشبودار شیریں اور مزیدار کھجور نہیں کھائی۔ یہ ہے مولا کائنات کا وہ معجزہ، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا لیٹر نمبر 69 مولا کا لیٹر ہے حارث حمدانی کے نام۔ اب یہاں پر جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہے، عقائد، فقہ و شریعت، تاریخ کا مطالعہ، غور و فکر کی عادت، اللہ کے نام کے قسم کھانے کے آداب، موت کو یاد رکھنا، موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھنا، یہ تقریباً 9 احکامات، یہ 9 پوائنٹس ہیں جو مولا نے اسی خطبے کے ایک حصے میں جو میرے مورد نظر ہو، میرے توجہ اس میں فرمائیں، اور 13 اخلاقی نکات مولا نے فرمائے، توجہ رکھیں، 13 اخلاقی نکات، یعنی وہ جو ہمارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے، زوال پذیر دنیا سے ہمیشہ رہنے والی دنیا تک مولا ہم جانا چاہتے ہیں. مولا بتائیے ہمارا لائف اسٹائل کیا ہو. آج ہم جو ہیں وہ بٹواروں کے شکار ہو رہے ہیں، نفرتیں، عداوتیں، بہن بھائی کے درمیان ترکے میراث پہ جھگڑے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ایک مجلس میں آتا ہے جس کو میں نے کہا ایک ادھر بیٹھتا ہے کدھر بیٹھتا ہے، لگتا ہے یہ ایران ہے وہ اسرائیل ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں. 13 اخلاقی نکات مولا کہہ رہے ہیں تمہارا لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے، تمہارا طرز زندگی ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں زندگی کی ابتدا سے در حقیقت زندگی کے ساتھ ساتھ ہوں. میں آدم کے ساتھ تھا، میں نوح کے ساتھ تھا، میں عیسیٰ کے ساتھ تھا، میں ابراہیم کے ساتھ تھا، میں انبیاء کے ساتھ تھا. یہ ساتھ اگر ہونا جسمانی لحاظ سے نہ بھی ہو تو علی کی ولایت کی شکل میں علی کی ولا اور علی کی ولایت اور امامت در تمام انبیاء کے ساتھ تھی. مولا کہہ رہے ہیں میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، گویا میں ان میں سے ایک تھا، گویا جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو میں علی بھی ان کے ساتھ تھا، موسیٰ کے ساتھ تھا، عیسیٰ کے ساتھ تھا، ہر نبی کے ساتھ علی تھا. تو میں جو لائف اسٹائل دوں گا وہ تمہارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. بنسبت ہم یورپ اور امریکہ اور ادھر ادھر سے بھیک مانگے، کہیں کہ جناب ہمیں بتائیے کہ ہم زندگی کیسے گزارے. کاش کہ یہ نہج البلاغہ وہ رزق بن جائے ہماری مجالس میں کہ ہم رزق مادی سے زیادہ علی کے اس رزق معنوی کو حاصل کرنے کے لیے پریشان نظر آئیں. یہ ہے علی کا لائف اسٹائل کہ کیسے زندگی بسر کرو بہت تیزی کے ساتھ. تو 9 اجتماعی نکات، 13 اخلاقی نکات، تمہارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. مولا پہلا جملہ مولا نے فرمایا قرآن، یہاں پہ قرآن خانی کا بھی انتظام تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر قرآن یہ کہیں رکھے ہوئے نظر آ جائیں آپ کو تو پڑھے جانے والے قرآن اور نہ پڑھے جانے والے سپاروں کی تعداد سے پتہ چل جائے. مردوں کو تو کرنٹ لگ جاتا ہے معذرت کے ساتھ. اگر قرآن خوانی ہے میری ماؤں بہنوں کے دم سے، میں نے خود دیکھا ہے اپنے باپ کے جنازے کو دفنا کے بیٹا آیا ہے گھر میں مہمان ہے سیاست پہ گفتگو کر رہا ہے، خواتین کو دیکھا قرآن اٹھا کے پڑھ رہی ہے، طہارت کیا، چائے بھی، کھانا کھایا، دوبارہ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں بہانے کرتے ہیں، نہیں مولانا پڑھا نہیں جاتا، ہم روٹی کمانے والے ہیں، ہم جاب کرنے والے ہیں، تھک جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم قرآن سے اتنا دور ہو گئے معذرت، 440 وولٹ جو ہے کرنٹ لگ جاتا ہے، 20 صفحے ہیں تقریباً ایک سپارے میں، ایک نشست میں پڑھیں گے نا بہت سلو سلو پڑھیں گے ایک گھنٹے میں ختم ہوگا. ایک گھنٹہ نکالنا 24 گھنٹے میں سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پہلی نصیحت جو مولا کائنات فرما رہے ہیں اپنے دوست کو، اپنے شاگرد کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور یہ صرف ہارے ہمدانی کے لیے نہیں، یہ ہر اس شیعہ کے لیے جو علی کی ولایت کا نعرہ لگاتا ہے. مولا کہتے ہیں وتمسک بحبل القرآن، قرآن سے رجوع کرو. ہم قرآن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. توجہ رکھیے کہ مولا کا پہلا جملہ حارث حمدانی کے لیے کتنا خاص صحابی ہے کہ مولا کے خطبات لکھتا ہے، مولا کے ساتھ ساتھ ہے، مولا پہ جان نچھاور کر رہا ہے سخت سخت حالات میں. جب کتابت حدیث پابندی تھی یہ علی کے خطبات کو لکھنے والا تھا، لیکن قرآن سے متمسک، پھر بھی مولا لکھ کے بتا رہے ہیں کہ قرآن سے متمسک رہو. وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، دیکھو قرآن کے حلال کو حرام حلال سمجھو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھو. یہ کوئی معمولی صحابی نہیں علی کا کہ جس کو قرآن کے حلال و حرام کا نہ ہوتا، یہ تاکید ہے مولا کائنات کے اپنے شیعوں کے لیے روز قیامت تک کہ حلال محمد حلال رہے اور حرام محمد حرام رہے. وَأَحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ، جسے قرآن نے حرام کیا اسے حرام سمجھو اور جسے قرآن نے حلال کیا حلال سمجھو. وصدق وصدق بما سلف من الحق، اور جو کچھ گزر چکا ہے اس کی تصدیق کرو. واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، جو آنے والی دنیا ہے جو فیوچر ہے تمہارا اس کے لیے آماد و تیار ہو کیسے جو تمہارا ماضی گزر چکا ہے. ماضی سے سبق لو کہ جہاں جہاں تم نے غلطی کی، جہاں جہاں تم نے کوتاہی کی، اب اس کو ریپیٹ نہ کرو، اس کو دوبارہ تکرار نہ کرو. کہیں گرے تھے، کہیں غصہ کیا تھا، کہیں بد اخلاقی کی تھی، کہیں قرآن نہیں پڑھا تھا، کہیں حلبہ کا کہنا نہیں مانا تھا، ٹھیک ہے گزر گیا، الماضی مدا پاسٹ ہو گیا، لیکن اب کیا ہے آئندہ آنے والی دنیا کے لیے تیاری کرو. اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ بَعْدَهَا يُشْبَهُ بَعْدًا، دنیا کے حالات کبھی اچھائی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی سختی، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، کوئی بھی انسان نہیں ہے جو یہ کہ میری زندگی ہمیشہ سختیوں سے عبارت غموں سے عبارت ہے، یا میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تب وہ جو رکھے گا اپ اینڈ ڈاؤن، نشے و فرد آتے رہتے ہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں وہ آخرہ لاحقوں میں اولہا، اس کا جو آخر ہے وہ اول سے مل جانے والا ہے، یعنی تمہیں در حقیقت آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وہ کلھا حائل مفارق، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب زائل ہونے والا اور تم سے جدا ہونے والا ہے، وہی لائف اسٹائل، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ مولا یہ کہہ رہے دنیا میں جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہو نا وہ تمہیں چھوڑ دے گا، تم اسے نہ چھوڑو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا تمہیں قبر کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، تم لاکھ کہتے رہو یہ میری دولت یہ میرے بیوی بچے، مولا علی نے کہا کہ تمہاری بیویاں شادیاں کر لیتی ہیں تمہارے گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، تمہاری میراث جو ہے بڑھ جاتی، کچھ نہیں جاتا تمہارے ساتھ، تمہارے اعمال جاتے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ اکثر ذکر الموت وما بعد الموت، موت کو یاد کرو، اگر میں اکثر کہتا ہوں مجلس عزام میں آنے کے بعد بھی اگر مجھ مولوی صاحب کو اور آپ کو اپنی قبر و قیامت نظر نہ آئے تو ہم اندھے ہیں، اگر یہاں پر مجھے قبر یاد نہ آئے جو میں نے ظلم کیے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، عزیز و اقارب پر، یہاں مجھے افسوس نہ ہو جو گناہ میں نے کیے، جو وقت میں نے ضائع کیا، اگر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں قبرستان میں جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی نظر نہ آئے، مجھ میں علی کی ولایت کا نور نہیں آیا۔ یہ جو ہے نا روایت آیت قرآن ہے کہ کچھ لوگ آخرت میں اندھے محسوس کی جائیں گے، فریاد کریں گے چلائیں گے کہ خدا ہمیں کیوں اندھا محسوس کیا، ہم دنیا میں آنکھ کھوا لیتے، خدا کہے گا کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آتی تھیں تم بھول جاتے تھے۔ تو روایت میں ہے کہ جو شخص دنیا میں علی کی ولایت کو تسلیم نہ کرے وہ عالم آخرت میں اندھا محسوس ہوگا۔ علی کی ولایت، علی کی ولایت صرف نعرہ حیدری یا نعرہ ولایت علی نے ولی لگانا نہیں، علی کی ولایت یہ ہے کہ علی کے نور کو اپنی زندگی میں اتارو، علی کے لائف اسٹائل کو اپنا لائف اسٹائل بناؤ، ہم لاکھ کہتے ہیں علی ہمارا، علی ایسا، علی ویسا، لیکن علی کے نور کو نہ اتاریں، علی کے لائف اسٹائل کو نہ لیں، علی کی تعلیمات نہ لیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا مولا کہہ رہے ہیں ذکر موت کو یاد کرو، مجلس عزام میں آنے کے بعد اگر مجھ میں عذر نہ آئے، ایکسکیوز کرنا نہ آئے، میں فون کال نہ کروں میرا فلاں بھائی مجھ سے ناراض، فلاں رشتہ دار ناراض، فلاں بہن ناراض، فلاں بھائی ناراض، فلاں بیٹا ناراض، فون کروں جا کر میں بتاؤں کہ میں آج مجلس عدد اٹھ کے آ رہا ہوں، مجھے اپنی قبر و قیامت یاد آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَحَذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبَهُ لِنَفْسِهِ، اب یہاں پہ مولا کہہ رہے ہیں اب تمہاری سوشل لائف ہے، تمہیں معاشرے میں جانا ہے، لہذا معاشرے میں جانے کے کچھ آداب، 13 نکات میں نے کہا مولا نے سوشل لائف کے بیان کیے۔ مولا کہہ رہے ہیں پہلا عمل یہ ہونا چاہیے جو تم عمل کرتے ہو، جو ایکشن ہے تمہارا، اس سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں خود پسند نہ بنا دے، تم اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو جاؤ، خود پسندی، اپنے آپ سے مطمئن ہو جانا، راضی ہو جانا، اپنے آپ کو ہمیشہ 100 مارکس دینا، یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور اس کا ایک سوشل امپیکٹ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے فیس بک، توجہ رکھیے، وہ ہے سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کا بدریر استعمال انسان کو خود پسند کر رہا ہے۔ خود پسند ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کو مولا کائنات نے فرمایا جو لوگ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں خود پسندی زیادہ آتی ہے، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ ذاکر ہو، خواہ وہ نوجوان ہو۔ کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے کمنٹس دیے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کتنے لوگوں نے ایموجیز بنا کے بھیجی، یہ خود پسندی ہے، توجہ رکھیے گا۔ آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کی، آپ تھوڑی دیر بعد بیماری شروع ہو جائے گی، آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد کلک کریں گے کس کا کمنٹس آئے، کس نے دیکھا، کچھ تو بے شرم ہوتے ہیں، کمنٹس دے دو، لائک کر دو، فارورڈ کر دو، جملہ ہمارے لیے کہہ دو، یہ خود پسندی ہے، یاد رکھیے گا۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ایک نفسیاتی بیماری بنتی جا رہی ہے جس کے دور رس نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ مولا یہ 1400 برس پہلے کہے گئے خود پسندی ایک بیماری ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تم راضی ہو جاؤ، مومن ہمیشہ اپنے عمل کو بے عیب نہیں دیکھتا، ہمیشہ وہ اپنی غلطی تلاش کرتا ہے، یہ ہے مولا کا لائف اسٹائل۔ نوجوان بچے خصوصاً، نوجوان بچے ایک ملتان میں گیا، فیصل آباد گیا، وہاں پہ جو صاحب خانہ تھے ان کی بچی کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم تھی، کیوں میں کونسلنگ کرتا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے ماں باپ کو بڑا تنگ کرنے لگی تھی. کیوں تنگ کرنے لگی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موبائل کا استعمال زیادہ کرنے لگی تھی. اب چونکہ ہر چیز سمٹ رہی نا، منیمائز ہو رہی ہے، خلاصہ ہو رہا ہے، تو اب جتنی چیزیں تھیں وہ موبائل میں سمٹ کے، سارے فنکشن جن کے لیے الگ الگ آپ ڈیوائسز لیتے تھے اب موبائل میں سمٹ کے آ گئی ہے. اب بچہ اگر کھیل رہا ہے، کیلکولیٹر ہے، ٹارچ ہے، گھڑی ہے، سب کا سب جو ہے وہ ویڈیو بنانا ہے، آڈیو بنانا ہے، ریکارڈنگ کرنا ہے، مکسنگ کرنا ہے، آپ کو کوئی پوسٹر بنانا ہے، سب کا سب آپ کے موبائل میں آ گیا. تو پتہ چلا یہ بچی موبائل زیادہ استعمال کرتی ہے. تو میں نے کہا جب یہ گیم کھیلتی ہے، جب اس میں انگلیاں چلتی ہیں، جیسی جیسی انگلیاں چلتی ہیں ٹائپ کرتی ہے، اس کی اسکرین پر ٹائپنگ شروع ہو جاتی ہے، اے بی سی ڈی مثلاً 1 2 3 جو بھی اس کو اس نے ٹائپ کرنا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں اپنی انگلیوں سے سب کام کر سکتی ہوں. آج کے بچے کیوں تکلیف کا ناچنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انگلیاں ان کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل استعمال نہ کریں، کمپیوٹر استعمال نہ کریں، لیکن ان کے عوارض ہیں، ان کے نقصانات ہیں جو ہماری نوجوان نسل میں آ رہے ہیں. ملکی درود بھیجیے محمد والے محمد پر. کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے تم خوش ہو اور عام مسلمان ناراض ہو. مولانا یہ نہیں کہا کہ کوئی شیعہ ناراض ہو یا میں ناراض ہوں. عامت المسلمین یک رہو عامت المسلمین، عام لوگ ناراض ہوں، مسلمانوں کا معاشرہ. کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے عام مسلمان ناراض ہو اور تم خوش ہو. اس کے بعد مولا کہتے ہیں وحذر کل عمل یعمل فی السر. دیکھو کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جو چھپ کے تو کیا جائے، لیکن جب تم سے کہا جائے جو چھپ کے کر رہے ہو وہی تم اب لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ جو ہم کوڈ لگا کے رکھتے ہیں نوجوان بچے خصوصاً، اگر آپ کے موبائل میں کچھ نہیں ہے تو کوڈ کس چیز کا؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر یہ کوڈ جو ہے وہ باہر والوں کے لیے ہے کہ کوئی آپ کا ڈیٹا نہ چورا، ٹھیک، اپنے ماں باپ سے کس بات کا پردہ ہے آپ کا؟ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اگر امام زمانہ تشریف لائیں اور کہیں کون ہوئے جو میرے لیے قیام کرے گا، نوجوان ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، مولا ہم آپ کے. مولا کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ جتنے نوجوان بچے نے سب اپنا موبائل مجھے دے دو. ارے مولا موبائل کیا جہاں دے رہے؟ نہیں دے، اپنا موبائل دے دو. اب یہ تمثیل عرض کر رہا ہوں. اب مولا نے کہا لیکن ایک شرط پر. جی مولا. کوئی چیز ڈیلیٹ مت کرنا. کتنے لوگ اپنا موبائل بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے امام زمانہ کو دے دیں گے؟ دل پر رکھ کے سوچیے گا. یہ موبائل زن و شوہر کے درمیان طلاق کا باعث بن رہا ہے. کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں. جو پاکیزہ ترین رشتہ ہے اعتماد اور ٹرسٹ کا، جس پہ شادی قائم ہوتی ہے، یہ ٹوٹتا جا رہا ہے موبائل کی وجہ سے. حلال و حرام کا فرق مٹتا جا رہا ہے. ایک ہی گھر میں دیور اور بھابھی ناجائز تعلقات موبائل کی وجہ سے. بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے گفتگو میں، مرد بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور. کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا کون سا لائف اسٹائل ہو گیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو چھپ کر کے جب تم سے کہا جائے کہ اس کو علل اعلان کرو تمہیں شرم محسوس ہو. یہ کوڈ لگانا، یہ چھپانا والدین سے، یہ کس چھ معنی دار ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی چیز پردہ داری ہے؟ ہم امام زمانہ ہم سے موبائل نہیں مانگ رہے، لیکن امام کو پتا ہے کہ میرے موبائل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے لیپ ٹاپ میں کیا ہے، میرے خفیہ خانوں میں کیا ہے. مولا کو پتا ہے. توجہ رکھے گا. کوئی ایسا عمل نہ کرو. یعنی تمہاری زندگی اتنی ٹرانسپیرنسی پہ مبنی ہونی چاہیے، اتنی شفاف ہونی چاہیے. جو پاکیزہ ترین رشتہ میاں بیوی کا، ٹرانسپیرنسی کا، اعتماد اور ٹرسٹ کا، وہ ختم ہوتا جا، مقدر ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے واقعات میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کیونکہ گفتگو کسی اور نہج پہ چلی جائے گی، صرف اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اپنی عزت کو لوگوں کی باتوں کے پیچھے مت لگاؤ. کوئی ایسا عمل نہ دو کہ لوگ انگلی اٹھائیں، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ سب یہ وہ سوشل بیہیویئر ہے جو ہمیں اپنانا ہے. مولا ہمارے اجتماعی و معاشرتی کردار کو بتا رہے ہیں. کوئی ایسا عمل انجام نہ دو تم
اور یہ مولا کا لیٹر ہے، لکھا ہے مولا نے اپنی دست مبارک سے، اور حارث حمدانی کے لیے نہیں لکھا ہے لیٹر نمبر 669، یہ تمام شیعوں کے لیے ہے۔ علی اگر تمام نسلوں کے لیے ہے تو علی کی نہج البلاغہ، علی کا کلام تمام نسلوں کے لیے، علی کو زمانوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ علی کو زمانوں سے ماورا اگر دیکھا جائے تو علی اپنا معنی پورا کرتا ہوا نظر آئے گا، علی کی نہج البلاغہ بھی اسی طریقے سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وحد کل عمل اذا سئل عنہ صاحب انکرہ او اعتذر منہ، کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا کہ جب اسے سوال کیا جائے میاں یہ کیوں کیا تھا، مسٹر اس کی کیا وجہ ہے، یا وہ عذر کرے یا انکار کرے۔ مومن نہ عذر پیش کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے، دلیل ہوتی ہے اس کے پاس۔ مولا کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جب تم سے پوچھا جائے اس کی کیا دلیل ہے تو تم کہو نہیں سوری میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ نہیں، مومن غلطی ایک دفعہ کرے دوبارہ نہیں کرتا۔ اور پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ انکار نہ کرے، بعض لوگ انکار ہی ہو جاتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں ولا تجعل ارضك غرضا لنباء القول، مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تم پہ انگلی اٹھائیں۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا، جو کچھ بھی تم لوگوں کے بارے میں سنو سو بیان کر دو، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سوشل لائف ہماری کیا ہو گئی، ارے میاں وہ تو ایسے کہہ رہے تھے، بغیر کسی تصدیق کے میں قبول کر لیتا ہوں، بغیر کسی تصدیق کے میں قبول کر لیتا ہوں، وہ فلاں میرے بارے میں یہ کہہ رہا، صحیح کہہ رہا تھا غلط میں نے جا کے نہیں پوچھا۔ یاد رکھے جب بھی کوئی تیسرا آدمی آ کر آپ دو آدمی کے درمیان بات کرے، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ آپ فون کریں، کال کریں، تصدیق کریں کہ یہ بات آپ نے میرے لیے کہی ہے نہیں کہی۔ ہم من و ان ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں، یاد رکھے گا کتنی تہمتیں ہم لگاتے ہیں، کتنے الزامات ہم لگاتے ہیں۔ الزام اور تہمت کے لیے اسلام کا قانون ہے، جب تک شرعی بینات، دلائل، شواہد، وٹنس نہ ہو، کوئی شخص آ کے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، آپ اس کے منہ پہ کہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ اسلام کا قانون ہے۔ کوئی کہہ کہ فلاں یہ کام کر رہا تھا، آپ کہیں جب تک دلیل قائم نہیں ہوگی، دلیل شرعی، بینہ شرعی، وٹنس نہیں ہوگی شرعی، میں تمہاری بات کو جھوٹ پر مبنی قرار دوں گا، یعنی اسے جھٹلائیں، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اگر ہم ایک دوسری کی باتوں کو جھٹلانے لگے، تم جو فلاں مومن کے بارے میں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، آپ اگر وہیں پر اس کو نظر انداز کر دیں، وہیں پر اس کی مذمت کریں، اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہم انہوں نے قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد اپنے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، مقدر بنا دیتے ہیں رشتوں کو، ہمارے یہاں تعلقات ختم ہو رہے ہیں صرف کس بنا پر، جو کچھ سنا اسے یقین کر لیا، جو کچھ سنا اسے بیان کر دیا، سوشل میڈیا یہی ہے، جو کچھ سنا کال آگے امام کا چلو جی آگے فارورڈ دو، پتہ ہے نہیں ہے امام کا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ واٹس اپ ہمارے لیے اول آخر قرآن ہو گیا، حدیث ہو گئی، پہلی عبادت بھی ہماری واٹس اپ ہوتی ہے اور آخری عبادت بھی ہماری سوتے وہ واٹس اپ ہوتی ہے۔ کہ کیا واٹس اپ، کہاں پڑھا تھا واٹس اپ پہ، کس نے کہا واٹس اپ پہ، کہاں دیکھی تھی ویڈیو واٹس اپ پہ۔ امام کہہ رہے ہیں یہ تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، کون مولا کائنات کرے، جو کچھ سنو سے بیان کر دو۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک بہ، اور جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پلٹاؤ نہیں، تحقیق کرو ان کی باتوں کی، ممکن ہے غلطی ہو، بھول گیا ہو، خطا ہو گئی ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ حلم عند الغضب، جب غصہ آئے تو حلم اور بردباری کا سلوک کرو، جب غصہ آئے تو بردباری کا سلوک کرو۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو عالم برزخ سے واپس آئے، میں نے یہ واقعہ کئی مجالس میں سنا ہے، ایک ایسے ہی شخص تھا ایران کے چینل نمبر 4 سے ایسے واقعات اور انٹرویوز نشر کیے جاتے تھے کہ جہاں سے کچھ لوگ عالم موت سے واپس آئے، عالم برزخ سے۔ ایک ایسے ہی نیوی کا ریٹائرڈ انسان تھا 50 سال کا، 5-6 سال پہلے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے بیان کیا بد اخلاقی۔ مولا کہہ رہے ہیں غصہ جب آئے نا بردباری کو اختیار کر لو، یہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی کرتا تھا، تو بیوی کہتی تھی دیکھو میرا تم پہ زور نہیں چل سکتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ خصوصاً صنف نازک، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا زوجہ ہو، اگر اس کی حق تلفی کہیں ہو رہی ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ آیت النور محمدی ہمارے استاد تھے قوم میں، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس سے عذر خواہی کرو کہ میں تمہارے شایان شان زندگی مہیا نہیں کر سکا. طالب علم تھے ہم، سادی زندگی ہوتی تھی، وسائل اور امکانات نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنی بیوی سے کہو. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اگر یہ اپنی بیوی سے کہہ دیں نا وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی. نہیں، اخلاق و کردار کے ذریعے سے. یعنی ایسے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، بیوی رکنا نہیں چاہ رہی، $500 مہینہ دے رہا ہے، گھر لے کے دیا ہے، خادمہ دی ہے، لیکن بیوی رکنا نہیں چاہ رہی. کہاں؟ سنگاپور میں. آپ تصور کر سکتے $500 مہینہ، گھر اپنا، خادمہ اپنی، گاڑی اپنا، بینک بیلنس اپنا، بیوی رکنا نہیں چاہ رہی. آخر کیا ہو گیا ہمارے لائف اسٹائل کو؟ یہاں پہ بہترین زندگی ہے لیکن کیا ہے، کسی سے جو ہے وہ چیٹنگ کے ذریعے سے تعلقات. مرد بھی ایسے ہی، عورتیں بھی ایسے ہی، معذرت کے ساتھ. اب یہ بد اخلاقی کرتا تھا، اب مولا کہہ رہے ہیں کہ واحلم عند الغضب، غضب کے موقع پر بردباری کرو. تو یہ کہتی تھی کہ دیکھو میرا زور تم پہ نہیں چلتا، تم جو ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو آپریشن تھیٹر لے جائے گا. اب یہاں سے اس کا ایکسپیرینس شروع ہوتا ہے مرنے کا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا ہو. اب یہ آپریشن تھیٹر میں دیکھ رہا ہے، میری جسم پڑا ہے اور میں جو ہوں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ٹنل سے لے جایا جا رہا ہے، اور ٹنل انتہائی نورانی ہے، اور اس ٹنل کے باہر اتنا گھوپ اندھیرا ہے، اتنا سیاہ اندھیرا ہے. کہتے ہیں زندگی میں کبھی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا اس کی سیاہی کا. اس کے بعد کہتا ہے میں ایک کھلی فضا میں آ گیا کہ جہاں پہ مجھے اندازہ ہوا ذرے ذرے سے عشق خدا معجزن ہے، ذرے ذرے سے توحید خدا معجزن ہے، عطر کی خوشبو آ رہی ہے، خدا کی خوشبو آ رہی ہے. کہتا ہے مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، میں چاہتا ہوں دوبارہ اس منظر میں جاؤں. کہتے ہیں پھر گیا تو دیکھا ایک ایل ٹائپ کا چبوترا بنا ہوا جس پہ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے ایل ٹائپ کا. اور کہتے ہیں میں جب اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک وجود آ رہا ہے سامنے سے. وہ وجود کون ہے؟ اب وہ جو بھی تھا، اب وہ خود کہتا ہے اس کی شکل بھیڑیے کے مانند تھی، لیکن دنیا کے تمام بھیڑیے اگر جمع کر لیے جائیں تو وہ زیادہ خوفناک تھا. دنیا کے بھیڑیوں کی شکلیں اس کے معاملے میں اس کے سامنے بہت اسمارٹ و خوبصورت تھی. بھیڑیے خوخار ہوتا ہے نا، تو انسان کب کب آ جاتا ہے. دنیا کے تمام بھیڑیے اس کے سامنے خوبصورت تھے. کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا عالم برزخ میں یہ میری وہ 20 سال کی ازدواجی زندگی میں اپنی زوجہ سے بد اخلاقی تھی جو اس ہیولا اور اس وجود کی شکل میں آئی. اور اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بتاؤ کہ تم اپنی بیوی سے بد اخلاقی کیوں کرتے تھے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. وہ رو رہا ہے، اب یہ انٹرویو ہے، رو رہا ہے، کانپ رہا ہے، آواز تھر تھرا رہی ہے. کہتا ہے 5 سال ہو گئے اس عالم برزخ سے سفر کیے ہوئے، مجھ میں آج تک اتنی ہمت نہیں 5 سال میں ایک مرتبہ بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھوں. ہمیشہ میں کیپ پہنتا ہوں جس کے آگے ایک حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے تاکہ میں آسمان کو نہ دیکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجود کی شکل دوبارہ میں دیکھوں، اتنی خوفناک شکل. بیوی سے بد اخلاقی، وہ 20 سال کی بد اخلاقی. کہتا ہے مجھ سے پوچھا بتاؤ تم اپنی زوجہ پہ کیوں ظلم کرتے تھے، کیوں بد اخلاقی کرتے تھے. کہتا ہے کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ کہتا ہے اگر ایکسکیوز کرنا ہے، اگر عذر خواہی کرنی ہے، اگر تعلقات جوڑنے ہیں، یہ وقت ہے ابھی، جاؤ اٹھو، گلے ملو، فون کال کرو، گھر چلے جاؤ، پیر پڑنا پیر پڑ جاؤ، وہاں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میری حالت عجیب تھی، اور کہتا ہے کہ ایک شرط پہ تمہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ دنیا والوں کو جا کے بتاؤ حساب ہے، کتاب ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، میں جب سن رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو میری غلطیاں تھیں میرے سامنے آ گئے. آل انسان والا نفسی بصیرہ، ہر شخص اپنا عالم برزخ دیکھے گا. ایک بہت بڑے عارف تھے، ولی اللہ تھے، پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں جب قبرستان جاؤں نا تو یہ ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے نا ذہن میں، لعلی اعمل صالحا، اے خدا قرآن کی آیت ہے کہ خدا مجھے پلٹا دے، میں جا کے نیک اعمال کروں. کہا جب قبرستان جاؤ اور قبرستان سے واپس آؤ سید السالم، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں نئی زندگی دی ہے. حضرت مریم پہاڑ کی بلندی پر آپ کا گھر ہے، ماں بیٹے حضرت مریم حضرت عیسیٰ وہاں رہتے ہیں. افطار کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ دامن گلو اترے کہ افطار کا سامان لے، ملک الموت آ گیا. چلیے بی بی مریم اللہ کا بلاوا آ گیا. کہا کہ روزے کا وقت ہے، بچہ لینے گیا ہے سامان، نبی خدا ہے. کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے. وہیں پہ روح قبض کر لی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا والدہ لیٹی ہوئی ہیں، سمجھے آرام کر رہی ہیں نقاہت کی بنا پر، مغرب کی نماز پڑھی جو عبادت کرنی تھی کی، دیکھا نہیں اٹھ رہی. جب ہلایا تو پتہ چلا اس دنیا سے گزر گئی، کچھ نہیں پتا کب کہاں کہ اس کا بلاوا آ جائے. اکثر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دکھایا جا چکا ہے، تمہیں سنایا جا چکا ہے، اگر سننے والے ہو دیکھنے والے ہو، یہ کلپ آتے ہیں، یہ ویڈیوز آتی ہیں، یہی مجلس جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہر شخص تصور کرے کہ میں میری روح یہاں کھڑی ہوگی، میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی میرے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو، ایک صلوات بھیج دو، ایک قرآن کی آیت پڑھ دو، کچھ تو پڑھ دو، میں فریاد کر رہا ہوں گا. اور ہم چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہوں گے، ہم بریانی کے لیے آئے ہوں گے، ہم پی آر بنانے کے لیے آئے ہوں گے، ہم رکھ رکھ رہا ہوگا، ہم بتانے کا ہم آئے تھے بس. یہ سمدھی کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، ددیال کا مسئلہ ہے، نینیال کا مسئلہ ہے. مردے کے لیے اپنی قیامت قبر کے لیے کوئی نہیں آتا، توجہ رکھیے گا. مردہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھیج دو، ایک روٹی کا ٹکڑا. وہ روٹی کا ٹکڑا کہ جو آپ کے دسترخوان پر آپ کی روٹی سے جھڑ جاتا ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے اس کی، بھوسی ٹکڑے میں ڈال دیتے ہیں. وہی اگر چڑیوں کو ڈال دیا جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ارحمونا بے رقیف، بے رقیف کہتے ہیں معمولی ٹکڑا روٹی کا. مردہ کہتا ہے، مرحوم کہتا ہے، ایک روٹی کا معمولی ٹکڑا اس کے ذریعے مجھ پر رحم کرو. تو کہتے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ غضب کے موقع پر حلم کا سلوک کرو، بد اخلاقی نہ کرو. جو بد اخلاقی ہم کر رہے ہیں اپنے گھر والوں سے، خواہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، یا ماں باپ بچوں سے. اس کے بعد کہتے ہیں وقت ذی الخیز، غصے کو کنٹرول میں رکھو. وتجاوز عن المقدرہ، اور اپنی قدرت سے اپنی پاور کو زیادہ استعمال نہ کرو، ناجائز استعمال نہ کرو. اس کے بعد کہتے ہیں وتسلک النعمت انعم اللہ علیہ، اور دیکھو جو نعمتیں اللہ نے دی ان کو اچھی طرح استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی، زندگی دی، ولایت دی، عزاداری دی، عقل دی، شعور دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا، مجلس دی، ماتم دیا، محبت اہل بیت دی، نہ جانے کیا کیا دیا، والدین دیا، اولاد دی، محبت دی، عشق دیا، کیا کیا نہیں دیا. اس کو اچھی طرح استعمال کرو. وَاسْتَسْلِكُ كُلَّ نِعْمَةٍ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ان کو اچھی طرح استعمال کرو، یوز کرو ان کو. اللہ نے کب منع کیا؟ اور آخری جملہ عرض کروں آپ کی طرف تمام کروں، وَلَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعْمِ اللَّهِ عِنْدَكَ، اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرو. اس کے بعد کہتے ہیں وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، خدا یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہوں تم استعمال کرو، یوز کرو. کو خدا نے نعمت، ہاں خود نمائی نہیں ہو، فخر فروشی نہیں ہو، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہو، دوسروں کے دل آزاری نہیں ہو، یہ سب نہ ہونی چاہیے. آپ استعمال کریں جیسے کہا گیا ہے معاشرتی طور پر، اگر آپ نے پھل کھائے ہیں تو اپنے گھر کے پھلوں کے چھلکے باہر نہ پھینکیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمسائے کے گھر میں آتا، بھائی بھائی رہ رہے ہیں اگر ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو کوئی ایسی چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں گھر کے باہر کمرے کے باہر نہ لے جائیں. اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ بانٹ سکیں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے بھائی تک نہ جائیں، آپ کی بہن تک نہ جائیں، کہ ان کا دل جو ہے وہ نہ کوڑے اس بات پر. خدا چاہتا ہے کہ نعمت ہے استعمال کرو، لیکن مولا علیہ کہ نعمتوں کو ضائع مت کرو. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا ایک مومن اور ایک مومنہ کے اس علیہ السلام کی مجلس سے. فانی دنیا سے، زائل دنیا سے، رہنے والی دنیا کا سفر مولا علی کہہ رہے ہیں یہ لائف اسٹائل ہونا چاہیے، یہ طرز زندگی ہونی چاہیے، یہ طرز فکر ہونا چاہیے، تب کامیاب ہوں گے. صرف علی علی کرنے سے، صرف علی کا نعرہ لگانے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے یہ طے کیا کہ جہاں پر بھی مجالی سے اس ثواب ہوں گی، یا امام کے کلام کو پیش کروں گا، مولا کائنات کی نہج البلاغہ کو جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یتیم کر دیا ہے، متروک کر دیا ہے، جس کو
ممکن ہے آپ تو مجھے دوبارہ نہ بلائیں. آپ کہیں مولانا یہ کیا آپ باتیں خوش باتیں کر رہے ہیں, یہ کتاب ممبر میں لے کے آنا, ممبر کے شائع خانے, آپ جو کچھ بھی کہیں مجھے نہ بلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے طے کیا کہ جہاں پر بھی جاؤں گا یہ مولانا کی نظر لاوا پڑوں, علی کا کلام تو زندہ ہو نا, علی کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن علی کی کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس اللہ نے کہہ رہا ہے ایک ماں اور ایک باپ کی مجلس ہے. نوجوان بچوں کے لیے غرض کر رہا ہوں, وہی بچیاں جو پردے کے پیچھے موجود ہیں میرے نوجوان بچے, ماں باپ کا نیا ورژن آنے والا نہیں ہے, نہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں نہ انسٹال ہو سکتے ہیں. یہ نعمت ایک دفعہ ملی ہے, اس کے بعد آپ سے لے لی جائے گی. قدر کیجیے ان رشتوں کی, احساسات کی. ماں باپ جب انسان شادی کرتا ہے نا, بہت سے نوجوانوں جنہوں نے ابھی بھی شادی کی ہوگی, کتنے عشق سے شادی کرتا ہے, ولولہ ہوتا ہے. یہ عشق خدا نے رکھا ہے, یہ شہوت خدا نے رکھی ہے, یہ انس خدا نے رکھا ہے, خدا قرار دیتا ہے. یہ تسکن ہو لے, یہ سکون کا سبب قرار دیا زن و شوہر کو, کتنے عشق شادی کرتا ہے. ہنی مون پہ جاتے ہیں, دعوتوں پہ جاتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, اولاد بڑی ہوتی ہے. اب یہاں سے ماں باپ کا اصل کردار شروع ہوتا ہے. ماں باپ مٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, گھٹ جاتے ہیں. اولاد کے ہونے کے بعد ان کی خواہشات خواہشات نہیں رہتی, بچوں کے نام کر دیتے ہیں. کتنی ایسی چیزیں تھیں جو میری ماں کو ضرورت تھی اور اس نے میرے نام کر دی. میرا باپ, کبھی آپ اپنے والد کی تصویر اٹھا کے دیکھیے, کوئی 20 سال کا نوجوان ہوگا آپ کو ہو بہو نظر آئے گا, بالکل جو آپ کی اس وقت کنڈیشن جوانی ہے وہی آپ تمہارے باپ کی بھی جوانی تھی. کر کے دیکھیے گا اپنی نوجوانی کی تصویر کو اور اپنے 60 سال 40 سال 50 سال کے باپ کی تصویر کی نوجوانی کی تصویر کو اٹھا کے دیکھیے گا, بالکل سملر نظر آئے گا. کیا ہوا باپ کے سر کے بال اڑ گئے, کیا ہوا اس کا چہرہ جھریوں سے بھر گیا, کیا ہوا اس کا رنگ اڑ گیا. یہ تمہارے لیے, تمہاری دنیا کے لیے, تمہاری تعلیم کے لیے, تمہاری آسائش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ ماں بیماریوں کا گھر کیسے بن جاتی ہے. عورتوں کی سب سے زیادہ بیماریاں نفسیاتی اور عصبانی بیماریاں ہوتی ہیں, عصبی بیماریاں ہوتی ہیں. عورت کو پیار نہ ملے, عورت پھول ہے جسے پیار میں مرجا جاتی ہے, خواہ وہ ماں ہو, خواہ وہ زوجہ ہو, خواہ وہ بہن ہو, خواہ وہ بیٹی ہو. آپ عورت کو پیار دینا شروع کریں, زوجہ کو, بچے کو, بہن کو, عورت زندہ ہو جاتی ہے. توجہ رکھیے گا, یہ عورتیں بیماریوں کا گھر کیوں بن جاتی ہیں. وہ اپنا سب کچھ اٹھا کر اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں. میری والدہ کے انتقال کو تقریباً 9-10 سال ہونے کو آئے ہیں. میرے والد کے انتقال کو 81 میں یا 80 میں ان کا انتقال ہوا تھا. آج بھی جب بھی میں والد کی قبر پہ جاتا ہوں اور ان کے قصبے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اور اس میں کوئی منافقت نہیں کر رہا ہوں, جو فیلنگز ہیں وہ بتا رہا ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے والد نے 11 برس کا تھا, 11 برس کے بچے کو کیا احساس ہوتا ہے. لیکن جب بھی مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا, میں والد کی قبر پہ چلا جاتا ہوں, کیونکہ مستحب ہے کہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرو, خدا ان کے واسطے سے تمہاری دعا کو قبول کرے گا. کبھی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی نا اور آپ کے ماں باپ حیات نہ ہوں, خدا نہ خاصا ان کی قبر پہ چلے جائیں گے, زندہ ہیں تو بہت اچھا. کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی پرابلم دنیا کی ہو, اگر تمہاری زندگی میں آئے, کاروبار نہیں ہو رہا, ناچاکیے گھر میں, بزنس نہیں ہو رہا ہے, برکت نہیں ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہے, اگر ماں زندہ ہے ماں کے قدموں پہ سر رکھو, باپ زندہ ہے باپوں کا ہاتھ کو چوم لو, اس کی دعائیں لو. یاد رکھیے گا, میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, ماں کے قبر پہ جو قصبہ لگا ہے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں, لگتا ہے ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا, ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا, حقیقت لے لیا. 10 سال گزرنے کے بعد بھی ماں کی قبر پہ جانے پہ یہ احساس ہوتا ہے, جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان نعمتوں کی قدر, یہ نعمتیں بہت جلد لے لی جائیں گی, پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ ایکسکیوز بھی کریں گے نا خبر پہ جگہ, آئی ایم سوری بھی کہیں گے, کچھ ہونے والا نہیں. دنیا میں جب تک ماں باپ ہیں سوری کر لو, منا لو, ایکسکیوز کر لو. جو کفن میں لپیٹ دیے گیا نا, منو مٹی کے نیچے سو گیا, یہ وہ درد دل ہے میرے,
کہ جو میں معاشرے میں جب دیکھتا ہوں ماں باپ فون کال کرتے ہیں, والدہ کے روتا ہے, باپ روتا ہے, 60 سال کا باپ ہے رو رہا ہے میرے سامنے, میرے اولاد مجھے فیل نہیں کرتے, مجھے درد نہیں کرتے, مجھے سمجھتی نہیں ہے. تصور کر سکتے ہیں ایک 60 سال کا مرد آ کے درد دل کرے, ایک ماں فون کال کرے کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں سنتے, خدا را خدا را خدا را, یہ میرے دل کی آواز ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری اس نصیحت میں کتنا اثر ہے, لیکن اس ممبر سے کہہ رہا ہوں شاید اس کا اثر ہو جائے. اس ممبر کے توسط سے اپنے ماں باپ کی قدر کی, جن کے ماں باپ حیات ہیں شکر ادا کریں, جا کے تھینک یو کہیں, ان کے ہاتھوں کو چومیں, اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ جا کر ان کی قبر اور ان کی دعائیں مغفرت کریں. بس باپ اور ماں یہ وہ ہستی ہیں جو اپنی ہستی لٹا دیتے ہیں, زندگی مٹا دیتے ہیں. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا تھے, کتنی بڑی نعمت ہے. یہ مجلس زیادہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. بس دو مومنوں کے سر سباق کی مجلس ہے, ایک ماں اور ایک باپ. یہ ماں ایک زوجہ بھی ہے, ایک بہن بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے. یہ باپ کسی کا بیٹا بھی ہے, کسی کا بھائی بھی ہے, کسی کا باپ بھی ہے. اللہ مرضی کے انگلشن کو احترام کریں. میں کئی موقع پہ کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ اس کی تکرار کر رہا ہوں, آپ نے اسی کووڈ کے نتیجے میں دیکھا ہوگا میت سرخانے میں رکھ دی جاتی ہے. کیوں؟ کوئی وارث آنے والا ہے. روایت میں تو ہے کہ جلدی دفنا دو, لیکن پھر بھی کہتے ہیں وارث آ رہا ہے. لوگ اب یہ بیچارہ 2 دن کا جاگا ہوا ہے, صاحب غم تھکا ہوا ہوتا ہے, بستر پہ لیٹتا ہے, نیند نہیں آتی. کیوں؟ باپ کا جنازہ سرد خانے میں ہے. کھانا لایا جاتا ہے, اچھا کھانا لایا جاتا ہے, بہترین کھانا نہیں کھا سکتا. کیوں؟ بھوک نہیں ہے, بھوک ہے لیکن کھا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا جنازہ یا ماں کا جنازہ سرد خانے میں ہے. یعنی انسان کی بھوک اڑ جائے, نیند اڑ جاتی ہے, سرد خانے میں رکھا ہے. تصور کیجئے کہ جب ایک عام مومن کا یہ حال ہوگا تو سعید سجاد کے دل کا کیا حال ہوگا؟ سعید سجاد کے دل تعزیت پیش کرنا مستحب ہے زبان سے, اے بھائی ہمیں افسوس ہوا, ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, خدا آپ کو صبر دے, آپ کے کندھے سے کندھا لگا کے رو لیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ اپنا کندھا پیش کرو, تعزیت دو, میٹھے بول بولو, یہ بہت بڑی دولت آپ نے صاحب غم بول دی. تو کچھ نہیں, اس کے مردے کو اس کے مروں کو واپس نہیں لا سکتے, لیکن کیا تمہاری یہ بول اسے زندگی کا حوصلہ دے جائیں گے؟ توجہ کیجیے, تعزیت کی بول. سعید سجاد کو کیسے تعزیت پیش کی گئی ہے؟ کیسے تعزیت؟ سعید سجاد کو تعزیت بتاؤں کیسے پیش کی گئی ہے؟ خیام کو آگ لگا کر سعید سجاد کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر, یہ پہلی تعزیت ہے. کوئی سینے سے لگانے نہیں آیا, ہاں کوئی اگر قریب آیا ہے تو بیمار کربلا کے پشت سے بستر کھینچنے کے لیے آیا ہے, یہ دوسری تعزیت ہے. تیسری تعزیت, جب سعید سجاد کو جناب زینب نے بچا کر نکالا ہے, اب تیسری تعزیت سعید سجاد کو کیسے مل رہی ہے؟ اب سعید سجاد نے سر اٹھا کے دیکھا تو شام کے قزام نیزے کی انیوں سے سادات کی خواتین کی چادریں چھینتے ہوئے, نبی زادیوں کی سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں. اور اس کے بعد سعید سجاد کو تعزیت پیش کی گئی. کیسے پیش کی امت نے؟ یہ منظر دیکھ کر سعید سجاد کچھ نہ کر سکا. اگر حسین غریب ہے تو سعید سجاد بھی غریب ہے. دیکھا میدان میں ننھے ننھے بچے دوڑ رہے ہیں, ان کے پیچھے ستمگر دوڑ رہے ہیں, کوئی تازیہ نہ لے کے دوڑ رہا ہے, کسی کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے اور کسی کے دامن میں آگ لگی ہے. یہ سعید سجاد کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے. اجر حکمر اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس ایک دو مسائل کے جملے جناب زہرا سے پڑھوں گا. ایک مرحومہ کی مجلس بھی ہے تاکہ ان کے لیے بھی تسلی و تشفی کا انتظام ہو جائے. سعید سجاد جب جا رہے تھے 11 محرم کو, مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, جناب زہرب نے دیکھا سعید سجاد کی حالت غیر ہے. کہا سعید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو, یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں ان آدھا کے لاش دفن ہو. ارے زہرا کا لال
بلال کا لاشا جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا، ارے بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑا۔ اجر و کمال اللہ، آپ نے دیکھا میں نے کہا نا اگر صد خانے میں رکھی ہو دو دن انسان کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا۔ سید سجاد کیسے جا رہے ہیں، کس طرح رخصت ہو رہے ہیں، ارے بابا کا جنازہ بے گور و کفن اور یہاں حالت میں پڑا ہے۔ اور مرحومہ کے لواحقین کے لیے چند جملے عرض کروں، بس مختصر سے روایت عرض کروں گا، مولائے کائنات نے غسل و کفن دے دیا اور بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کرو۔ سارے بچے جمع ہو گئے لیکن حسین نہیں آ رہے۔ ایک دفعہ حسین کو دیکھا، کہا حسین بیٹا کیا ماں کو الوداع نہیں کرو گے، کیا ماں کو الوداع نہیں کرو گے؟ حسین نے کیا جملہ کہا، بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی الوداع کے لیے۔ اجر کمال اللہ، بس یہی سننا تھا، یہ لمحہ تھا بندے کفن ڈھونڈے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، شاید ندا آئی ہو میرے حسین آ جا، حسن بھی دوڑا، حسین بھی دوڑا، زینب بھی آ گئی، کلثوم بھی آ گئی، سارے بچے آ گئے، ماں کے جسد سے لپٹ گئے، عاطف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ، ملائکہ میں قیامت بابا ہو گئی ہے، ارے بچوں کو ہٹا دو۔ علی مرتضیٰ نے بچوں کو بہت پیار سے ہٹایا، آپ نے دیکھا ہوگا نا خواتین میں جب جنازہ جاتا ہے خواتین لپٹ جاتی ہیں، بہت پیار سے محرم بھائی آ کر جدا کرتے ہیں۔ علی نے بچوں کو ماں کے جنازے سے کس پیار سے ہٹایا ہوگا، ایک بچے کو ہٹاتے ہوں گے دوسرا بچہ لپٹ جاتا ہوگا۔ میں کو علی مرتضیٰ مدینے کی یہ رات یاد رکھنا، حسنین کی ماں کا جنازہ کفن میں ہے، سر پہ حجرے کی چھت ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی نامحرم موجود نہیں ہے، تم بہت پیار سے ہٹا رہے ہو مگر ذرا کربلا آ جانا، ارے 11 محرم کو ایک یتیمہ ارے بابا کے جنازے پہ الوداع کے لیے آئے گی، ارے کوئی دست شفقت نہیں پھیرے گا، کوئی سینے سے نہیں لگائے گا، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں پھیرے گا، ارے کیسے یتیمہ کو جدا کیا جائے گا، ارے کوئی تماشے مارے گا، ارے کوئی تازیانے مارے گا، کوئی
عبادت کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی گئی ہے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، قبر قیامت برزخی منازل کو آسان فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، خداوندات جواز محمد آل محمد کو ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں ان کے در سے وابستہ رہیں، اطاعت اور پیروی کے ساتھ ان کی شفاعت کا دامن نصیب فرما، بارالہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں علی کے دیے ہوئے مولا کائنات کے دیے ہوئے لائف اسٹائل کو اپنا کر فانی زندگی سے باقی زندگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص، افضل و آخر درود با توجہ کے ساتھ، سید کنیز بانو رضوی بنت آل نبی رضوی اور مرحوم سید علی امداد نقوی ابن سید علی رشاد نقوی کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔